الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ طور کی آیت نمبر 35 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ اعتراضات جو کیے تھے ان کا جواب دیا گیا۔ یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید، اپنی خالقیت کا بیان فرماتا ہے اور کفار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلسل سوالات قائم فرمائے، مختلف سوالات ان سے کیے گئے کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے اور آخرت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ تم غیب جانتے ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی وعدہ ہے؟ تم نے آسمانوں پہ چڑھ کے دیکھ لیا ہے؟ تمہارے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یوں ان کے اوپر ایک کے بعد ایک سوال قائم کیا گیا اور ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ نفی میں یوں کہ کفار کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ غیب کی خبر ہے، نہ کوئی قدرت ہے، نہ وہ خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، نہ وہ اس طرح کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز کے اندر، بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کے اوپر سوالات قائم کر کے ان کو ساکت سوامت کیا گیا، یعنی ان کو خاموش کرا دیا گیا، اور ان تمام سوالوں کے اوپر جو عقل مند غور کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کفار کے اعتراضات محض لغ لا یعنی بے معنی، بے مقصد اور بے بنیاد ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یہ کفار، یہ لوگ، یہ انسان، یہ کیا خود بخود ہی پیدا ہو گئے؟ یہ خود اپنے خالق ہیں؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، یہ خود اپنے خالق نہیں ہے، ان کا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ عز و جل ان کا خالق ہے تو پھر وہی ان کا معبود ہے اور اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے اور وہی حاکم ہے اور اسی کا حکم چلے گا اور اسی کی باتیں سچی۔ اب اس کے بعد فرمایا، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا آسمان و زمین کے خالق یہ لوگ ہیں کہ ان کا حکم چلے، ان کی مرضی چلے، انہیں حاکم مانا جائے، انہی کی بات کو تسلیم کیا جائے؟ تو یقینی بات ہے کہ آسمان و زمین کے خالق یہ کفار تو نہیں، کوئی انسان بھی نہیں۔ جب یہ خالق نہیں ہے تو پھر خالق کون؟ وہ یقیناً اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ خدا کے خالق ہونے پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جس طرح ان کو رکھنا چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ خود ایک کنفیوژن کا، ایک ذہنی انتشار کا شکار ہے کہ کسی اعتبار سے مان رہے ہیں، کسی اعتبار سے نہیں مان رہے ہیں۔ جو بات مان رہے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بھی مانیں، لیکن اس کا تو انکار کر دیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ خود اپنی باتوں کے اندر ہی یہ عجیب و غریب قسم کے ترددات کا شکار ہے۔ مزید فرمایا، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں؟ یہ مزید سوال کہ کفار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نبی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہی تھا تو پھر فلاں فلاں جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں ان کو نبی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ ان کی مرضی چلے گی اور یہ جس کو چاہیں گے نبی بنائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بنائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے. یہ تو خدا کے خزانوں کے مالک نہیں، خدا اپنے خزانوں کا خود مالک ہے. نبوت دینا، نبوت عطا فرمانا اس کا اختیار ہے، رزق دینا، رحمت دینا سب اس کا اختیار ہے. تو جب اس کا اختیار ہے تو اسی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا. تو جو مختار ہے، جو مالک ہے، جب اس نے اپنے اختیار سے اپنے حبیب علیہ السلام کو نبی بنایا تو اب یہ اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد مزید فرمایا، ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے. یہ ایک اور بات کر دی، فرمایا کہ یا پھر ان کافروں کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جسے یہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھئی کفار فتح پائیں گے اور اہل ایمان شکست کھائیں گے، یہ غالب رہیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، یہ باقی رہیں گے، مسلمان اور ان کے نبی فنا ہو جائیں گے. تو کیا ایسی کوئی ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جسے یہ غیب کی باتیں جان سکیں؟ تو ایسا بھی نہیں کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہو جسے یہ غیب کی باتیں جان سکیں. تو پھر یہ کس طرح بولتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغلوب ہوں گے، مفتو ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہم باقی رہیں گے اور ہماری بات غالب آ جائے گی، پھر یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ ان کے اوپر مزید کلا کہ کفار اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، بیٹی پیدا ہو جائے تو غصے میں آتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے، غیظ و غضب سے بھر جاتے تھے، شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، بیٹے پسند کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے تو کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. تو فرمایا کہ کیا ان کے لیے تو بیٹے ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تو اگر ان کی اپنی عقلوں سے ہی سوال کیا جائے کہ تم خدا کو کم از کم اپنے آپ سے برتر تو سمجھتے ہو، بہتر تو سمجھتے ہو، تو پھر تم اس کے لیے وہ چیز ثابت کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے، اور اپنے لیے وہ ثابت کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بہتر ہے، تو تم بدتر ہو کر اپنے لیے بہتر اور خدا کے بہتر ہونے اور اکبر ہونے اور اعظم ہونے اور اجل ہونے کے باوجود اس کے لیے کم درشے کو ثابت کرتے ہو، تو یہ تمہاری کون سی عقل؟ پھر مزید فرمایا، ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، یا اے نبی تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کفار اسلام نہیں لاتے تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ نبی ان سے معاوضہ مانگتے کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور تمہیں توحید و رسالت کی دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر مجھے اجرت دو، لہذا اس اجرت اور معاوضے کے ڈر سے یہ اسلام ہی قبول نہیں کرتے کہ ہمیں تو پیسے دینے پڑیں گے، ہمیں تو جو ہے وہ اپنے خرچے جو ہے وہ ان کے اوپر لگانے پڑیں گے. تو ایسا بھی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اجرت طلب فرماتے ہوں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی گزرے ان میں سے کسی نے بھی دنیاوی معاوضہ مانگا ہی نہیں کہ ہم تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے. تو فرمایا کہ جب یہ تم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، تو یہ تو ان کے اخلاص، خیر خواہی، سچائی، صداقت اور تمہارے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے، تمہارے خیر خواہ ہونے کی دلیل ہے. پھر فرمایا، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں، کہ یا پھر کافروں کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں اولاً تو ہمیں مر کے اٹھنا ہی نہیں، اور اگر ہم مر کے اٹھ بھی گئے تو جیسے دنیا میں ہم اچھے ہیں، خوشحال ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے. تو یہ جو غیبی حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، یہ ان کا ایک خبر ہے جو یہ دے رہے ہیں کہ مر گئے تو دوبارہ نہیں زندہ ہونا، تو یہ جو خبر دے رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خبر دے رہے ہیں؟ اور جس کی وجہ جس سے یہ فیصلے لکھ رہے اور یہ کہہ رہے کہ اگر دوبارہ زندہ ہو بھی گئے تو جیسے دنیا میں خوشحال آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں خوشحال رکھے گا. تو یہ کون سا علم ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتا ہے ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں, یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے, اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. یہ دو باتیں مزید فرمائیں. فرمایا کہ کیا یہ کفار کسی فریب کا, کسی سازش کا ارادہ کر رہے ہیں, کوئی پروگرام بنا رہے ہیں, کوئی پلان کر رہے ہیں, اور اگر یہ پلان کر رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ پھر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہوں گے, یہ خود شکار ہوں گے, یہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے. چنانچہ یہی ہوا, کفار نے پلان تو یہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کریں گے اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا. نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان میں سے اپنے گھر سے باہر نکلے اور پورا راستہ طے کرتے مکے سے مدینے پہنچ گئے. تو جو کافروں نے مکر کیا, فریب کیا, سازش کی تھی, ناکام ہو گئے اور خود یہ مارے گئے کہ بعد میں یہی پھر جب بدر کے میدان میں آئے تو ہلاک ہو گئے. تو جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی وہ بدر کے میدان میں خود ہلاکت کا شکار ہو گئے. تو فرمایا کہ کیا یہ کوئی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں. اور مزید فرمایا کہ یا پھر ان یا اللہ کے سوا ان کافروں کا کوئی اور خدا ہے کہ جس سے یہ روزی لیتے ہیں اور جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اور جس سے ان کو یہ امید ہے کہ وہ ان کو بخش دے گا, ان کو نجات دے دے گا. ایسا بھی نہیں ہے, خدا صرف ایک ہے, اللہ عز و جل ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے. اب کفار کے عام طور پر مطالبات ہوتے تھے کہ یہ نبی ہمیں ہماری مرضی کا کچھ دکھائیں, مرضی کا کچھ دکھائیں, یوں کہ صفا مروہ کو سونے کا بنا دیں, یا مکے کی سرزمین جو بنجر ہے, بیابان ہے, یہاں ہریالی ہو جائے, سبزہ اگا جائے, کھیت اگائیں, یہاں پر پھل لگ جائیں, باغات پیدا ہو جائیں, یا پھر یہ ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہو, وہ کتاب باقاعدہ ان کو پیش کرے, تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ قرآن خدا نے بھیجا ہے. تو اس طرح کے رنگ برنگے کفار کے مطالبات ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور کئی بھی اور بھی جگہ پہ ہے کہ کفار کے سامنے اگر یہ ساری چیزیں آ بھی جائیں تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو ہوا ہے. اگر صفا مروہ سونے کے بن بھی جائیں تو یہ بولیں گے یہ نہیں سونے کے بنے, ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا جو ہمیں سونے کے نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ماننے نہ ماننے کا مدار جو ہے ان کو معجزہ دکھانے پر نہیں ہے, انہوں نے نہیں ماننا. جن کے دل میں ضد انانیت اور نہ ماننے کی ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے وہ تب بھی تسلیم نہیں کرتے. حتیٰ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ جائے تو جب تک وہ عذاب ان کو ہلاک نہیں کر دے گا تب تک یہ یہی کہیں گے نہیں جی یہ کچھ اور ہی ہے. جیسے اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے, آسمان کا ٹکڑا گرا دے ان کے اوپر, ان کو ہلاک کر دے, تو جب تک ان پہ گر کے ان کو تباہ کر نہیں دے گا اس سے پہلے پہلے یہ یہی بولیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو بادل ہے, یہ تو تہ در تہ بادل ہیں جو نیچے آ رہے ہیں. لیکن جب ان پہ آ کے گرے گا, یہ ہلاک ہوں گے, تب ان کو پتا چلے گا کہ نہیں یہ بادل نہیں, یہ خدا کا وہ عذاب تھا جس سے اللہ کے نبی ہمیں ڈرایا کرتے تھے. تو چنانچہ فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہیں. آسمان سے کوئی ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا دیکھیں گے تو بولیں گے یہ تو تہ در تہ بادل ہیں. مراد یہ کہ یہ عذاب آنے تک تسلیم نہیں کریں گے, نہیں مانیں گے. تو اب جب اتنی ساری باتیں ہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس علم کوئی نہیں، ان کے پاس غیب کوئی نہیں، ان کے پاس حق دریافت کرنے کا ذریعہ کوئی نہیں۔ یہ نہ ماننے میں اس حد کو آ گئے کہ اگر ان کے سامنے آسمان ٹوٹ کے بھی آ جائے تب بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، پھر آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان پہ توجہ نہ کریں یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملے جس دن سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، کہ جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونکیں گے تو اس وقت سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے موت کا دن مراد ہے، کہ مراد یہ کہ ان کافروں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئاً ولا ہم ینصرون، جس دن ان کا فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ موت کا دن بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی کوئی بات اس دن کام نہیں دے گی، نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، اور قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ظالموں کے لیے آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے، وہ کون سا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو جو ان کافروں کا بدر میں قتل ہونا تھا، میدان بدر میں، جنگ بدر میں ان کا قتل ہونا تھا، تو آخرت سے پہلے یہ ان کا دنیا کا عذاب تھا، اور یا پھر اس سے مراد ہے کہ جو ان پر 7 سال کے لیے، اہل مکہ پہ 7 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قحط، خشک سالی مسلط کی تھی، وہ عذاب تھا جو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر عذاب۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے عذاب قبر، کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ان کے لیے قبر کے اندر عذاب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت عذاب قبر کو ثابت کرتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اے حبیب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور تم اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص جو ہے وہ 3 اوقات میں تسبیح کا ارشاد فرمایا، اپنے قیام کے وقت، اور رات کے کچھ حصے میں، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے تم قیام کرو، جو فرمایا نا کہ آپ کیا اپنے قیام کے وقت تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کا ایک معنی ہے کہ جب نماز کے لیے قیام کرو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ جو ہم پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم وبحمدک الی آخری ہم یہ پڑھتے ہیں، تو وہ اسی آیت مبارکہ پر عمل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جب تم کھڑے ہو، جب تم قیام کرو، اس سے مراد ہے کہ جب آپ سو کر اٹھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جب تم کسی مجلس سے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ۔ تو یہ باقاعدہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جب تم کسی مجلس سے کھڑے ہو تو یہ تسبیح پڑھا کرو۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کی، فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے، اس کی لغو فضول باتوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ जब हम किसी जगह बैठे तो बातों के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, अच्छी भी, फजूल भी, बिला वजह के तबसरे भी, सब कुछ हो जाता है। तो फरमाया कि फिर ये तस्बीह पढ़ो, अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। अब वो तस्बीह क्या है? ये तस्बीह है सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये तस्बीह जो है ये पढ़ी जाए तो जो उस मजलिस महफिल में फजूल बातें होती, गुनाह की बातें नहीं, जो गुनाह है ना, गीबत है, गाली है, झूठ है, उससे तो तौबा करनी पड़ेगी बाकायदा। ये फजूल जो ज्यादा जरूरत बातें हो जाती हैं उनके एतबार से है, तो उनकी मगफिरत हो जाएगी। तो ये इस आयत मुबारका का माना। रात के कुछ हिस्से में जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, और तारों के छुप जाने के बाद इसका उलमा ने, बाद मुफस्सरीन ने यह माना भी बयान किया है कि इससे मुराद नमाजें हैं। इससे मुराद नमाजें, रात का कुछ हिस्सा जैसे मगरिब है, और सितारों के जो है वो सितारों के जाने के बाद, तो ये भी नमाज के औकात के एतबार से ही फरमाया गया है। ये आए सूरह मुबारक मुकम्मल होगी सूरह तूर। अब सूरह नजम शुरू होती। सूरह नजम मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और इस सूरत में तीन रुकू 62 आयात है। इसका नाम है नजम। नजम सितारे को भी बोलते हैं और खास किस्म के सितारों के ग्रुह को भी बोलते हैं। तो इस सूरह मुबारका की पहली आयत में चूंकि नजम की अल्लाह ताला ने कसम जिक्र की है, तो उसकी मुनासबत से इसका नाम सूरह नजम है। सूरह नजम की इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नजमी इदा हवा, तारे की कसम जब वो उतरे, जब वो उतरे। लफ्ज़े नजम के बारे में मुफस्सिरीन किराम के मुतअद्दद अक़वाल हैं कि नजम से क्या मुराद है। एक कौल यह है कि इससे मुराद है सुरैया। सुरैया वो जो सितारों का एक झुरमट होता है उसे सुरैया कहते हैं। तो उन सितारों की कसम यहां पर जिक्र हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि सुरैया तारे की कसम जब वो फज्र के वक्त डूब जाता, गुरूब हो जाता है। तो एक ये, दूसरा यह है कि नजम से मुराद जिनसे नजूम है, यानी सितारों, तमाम सितारे ही से मुराद है, तमाम सितारे से मुराद है। तो ये तमाम सितारों ही की कसम है कि सितारों की कसम, इसका मतलब यह हुआ कि आसमान के तमाम सितारों की कसम जब वो गुरूब हो, इदा हवा जब वो गुरूब हो। तीसरा कॉल यह है कि इससे मुराद नबातात जिनका तना नहीं होता, जो जमीन पे फैली होती है ना, बेलें जिनको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जमीन पर फैले हुए बेल बूटों की कसम जब वो जुम्बुश करें, हवा जब वो जुम्बुश करें। चौथा माना यह है कि नजम से मुराद कुरान पाक। अब तर्जमा यह होगा कि कुरान की कसम जब वो रफ्ता रफ्ता नाजिल हो। और पांचवीं तफसीर यह की गई है कि नजम से मुराद है जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस एतबार से माना होगा कि चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज की रात आसमानों से नीचे उतरे। तो यूं इसके मुतअद्दद अकवाल यहां पर बयान किए गए। अब इन सब के बाद इरशाद होता है मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब, ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम्हारे साहिब ना बहके और ना टेढ़ा रास्ता चले। साहिब से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि हमारे आका, हमारे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ना बहके कि कभी हक और हिदायत के रास्ते से नहीं हटे, ना कभी बहके और ना टेढ़ा रास्ता चले, कि ना कभी आपने किसी फासिद अकीदे को इख्तियार किया, किसी इस तरह के आप रास्ते पर चले। आप हमेशा हक को हिदायत पर रहे, ना बहके ना टेढ़ा रास्ता चले। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू यूहा, और वो कोई बात ख्वाहिश से नहीं कहते, वो वही ही होती है जो उन्हें की जाती है। फरमाया نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے ہیں وہ خدا کی وحی سے کرتے ہیں، یعنی جو آپ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی وحی ہے، وہ ان کی اپنی خواہش کا کلام نہیں، وہ اپنی خواہش کا کلام نہیں۔ کیونکہ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ قرآن تو یہ خود اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں اور ہمیں آ کے بول دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، یہ اپنی خواہش سے، وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور یہ وحی ان کو کون سکھاتا ہے، یہ کتاب ان کو کون سکھاتا ہے؟ فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، وہ کون؟ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام، کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا قرآن، آپ کو جو آپ کو قرآن پہنچایا وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پہنچایا۔ اور جبرائیل امین کون ہے؟ فرمایا شدید القوا، سخت قوتوں والے، ذو مرتن، طاقت والے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام بڑی قوتوں والے ہیں کہ آپ نے جن قوموں کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو جیسے قوم لوط ہے، قوم لوط کی بستیوں کو آپ نے اپنے پروں پہ اٹھایا اور اوپر سے لے جا کے نیچے کر دیا، تو سخت قوت والے، طاقت والے۔ اسی طرح جن قوموں کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، تو جبرائیل امین علیہ السلام کی ایک چیخ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی، زلزلہ برپا ہو گیا، تو سخت قوتوں والے، طاقت والے۔ اور اب اس اعتبار سے پھر ہوا کہ فستوا، پھر اس نے، پھر وہ مستوی ہوا۔ اب اسے تو اب فستوا کا پھر یہاں پر جو معنی ہے وہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اب اس سے مراد جب علمہ شدید القوا ذو مرت، جب ان الفاظ سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، تو فستوا کی ضمیر کا مرجع بھی جبرائیل امین علیہ السلام، تو اس اعتبار سے معنی ہوگا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے، فستوا مستوی ہوئے، فستوا مستوی ہوئے، یعنی اپنی اصلی صورت پر قائم ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل مجھے دکھائیں، تو پھر وہ اپنی اصلی شکل میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا، تو یہاں پر پھر اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک معنی تو یہ ہو گیا، دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ شدید القوا اور ذو مرہ، اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی ذات، کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ قرآن کس نے سکھایا؟ سخت قوتوں والے، طاقت والے اللہ نے، اس اعتبار سے معنی درست ہے۔ اب فستوا کا معنی کیا ہوگا؟ اب فستوا کا معنی ہوگا کہ پھر اللہ تعالی نے استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اب یہ پھر جس معنی کے اندر بھی ہے وہ پھر متشابہات میں سے ہے۔ اور بعد نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں بھی فستوا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور فستوا سے مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کا بلند جگہ اور اعلی مقام میں استوا فرمانا، آپ کا وہاں اس کی طرف قصد فرمانا اور اس جگہ پر آپ کا جو ہے وہ آپ کا ٹھہر جانا، اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ مستوی ہو جانا، یہ مراد ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے فستوا کے فاعل کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ اب مزید فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ اب سب سے بلند کنارے پر کون تھے؟ ایک قول ہوئی کہ جبرائیل امین علیہ السلام، اور علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام، کہ آپ افق اعلیٰ پر تھے، آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ اب اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، تو اس سے مراد پھر وہ قریب ہوا، ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام اور جبرائیل امین میں دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا اس کا یہاں قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، حتیٰ کہ خدا اور اس کے حبیب میں اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کی شان کے لائق دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ اور ایک یہ ہے کہ دنا فتد اللہ بے ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، پھر اللہ عز و جل قریب ہوا اپنی شان کے لائق، پھر اور قریب ہوا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ تیسرا قول جو ہے اس کی تائید جو ہے بخاری شریف سے بھی ہوتی ہے۔ چوتھا معنی یہ بھی بیان کیا کہ پھر نبی پاک علیہ السلام ثم دنا بارگاہ الہی میں اللہ کے حضور اللہ کے قریب ہوئے، فتدلا پھر سجدہ اطاعت کیا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ اب ان اقوال میں اگر آپ غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام خدا کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوا اپنی شان کے لائق، کیونکہ جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جسمانی فاصلوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جسم کا قریب ہونا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اب پھر وہ کس اعتبار سے ہے، اس کی حقیقت کے ادراک سے ہماری عقلیں قاصر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قرب سے سرفراز فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اس کے دو ترجمے، ایک تو یہ ہے کہ پھر اللہ نے اپنے بندے جبرائیل کو وحی فرمائی جو جبرائیل نے نبی پاک علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ دوسرا یہ معنی بنے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اب یہ نہیں بتایا کیا وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کیا وحی فرمائی یہ نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ما اوحا کے اندر جو ابہام ہے وہ ابہام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وحی فرمائی اور وہ علوم عطا فرمائے کہ جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جن کی گہرائی تک ہم جا ہی نہیں سکتے، وہ خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان اسرار کی باتیں ہیں، وہ خدا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز ہیں، وہ محبوب و محب کے درمیان راز کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی جس پر دوسروں کو مطلع نہیں کیا گیا۔ اس کی تفصیل کے اندر علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں، بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک نے، چشم مبارک نے جو دیکھا خدا کا جلوہ، خدا کا دیدار، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل اور آنکھ نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، دل نے آنکھ کی تصدیق کی جو آنکھ نے دیکھا، اور آنکھ نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے، کہ دل نے تکذیب نہ کی، دل نے نہ جھوٹا کہا اسے جو آنکھ نے دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے دیکھنے کو، بعد نے یہ فرمایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل اس قول کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنا کوئی ایسی بڑی شے نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یوں اہتمام، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بطور خاص بیان فرمائے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو خود سرکار کے خادم ہیں، ایک اپنی عظمت اور وسعت کے اعتبار سے ان کی جو بھی شانیں ہیں، لیکن ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے خادم. تو آقا نے اپنے خادم کو دیکھا تو اس کے دیکھنے کو خدا عز و جل رب العالمین اس انداز میں اس ملاقات اور دیکھنے کو بیان فرمائے تو بظاہر جو ہے وہ یہ ایک عجیب سی بات رکھتی ہے. تو یہاں دیکھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد ہے. اب اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، یہ دیکھنا کیسے تھا؟ دل کی آنکھ سے یا سر کی آنکھ سے؟ اس میں بھی دو ہی قول ہیں، بعد نے فرمایا دل کی آنکھ سے، لیکن بکثرت علماء محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ جو قول ہے یہ حضرت انس بن مالک، حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنانے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے دیدار عطا فرمانے سے امتیاز بخشا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خلت دی، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف دیا، اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو مرتبہ کلام فرمایا، دو مرتبہ کلام فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دو مرتبہ دیکھا. تو یہ اقوال جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار الہی کے بارے میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کافروں سے کلام فرماتا ہے، فرمایا افتمارونہ علی ما یراہ ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا. تو کیا اے کافرو، اے لوگو، تم ان سے، نبی سے، ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے کافرو، تم نبی سے ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو، کیونکہ جب معراج کی صبح نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آسمانوں پر میں گیا، تو کافروں نے جھگڑا کیا، بحث کی، مذاق اڑایا، بہت کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا تم ان سے جھگڑتے ہو؟ انہوں نے تو وہ جلوہ دو مرتبہ دیکھا، انہوں نے تو وہ جلوہ دو مرتبہ دیکھا. جلوے سے مراد بعد نے کہا جبرائیل امین علیہ السلام، لیکن جمہور نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دو مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، کیونکہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جا کے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تھا. اور دو مرتبہ یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کی کمی کے لیے درخواست کی تھی، تو اس کے لیے آپ بارگاہ میں دوبارہ بھی حاضر ہوئے تھے. لیکن یہاں دو مرتبہ کا بیان ہے، دو مرتبہ کے بیان سے زائد کی نفی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے نمازوں کی معافی کی، نمازوں میں تخفیف کروانے کی، اس میں تو کئی مرتبہ جانے کا تذکرہ ہے. سدرۃ المنتہا کا بیان فرمایا، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کے برابر، جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں ان کے برابر، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح. اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ منتہا کا مطلب جہاں پر انتہا ہو جائے، وہ جگہ جہاں انتہا ہو جائے. تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی، ان کی انتہا یہاں پر ہے. اور بعد نے اسے دوسرے الفاظ میں یہ بیان کیا کہ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں یہاں آ کے رک جاتی ہیں. اس سے اوپر والوں کا یہ اور نیچے سے اوپر جانے والوں کا وہ رکنے کا مقام ہے، تو اس کے لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. اور یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ فرمایا عندھا جنۃ المأوی، اس کے پاس جنۃ المأوی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی. جنت المأوی فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور سدرہ پر چھا رہا تھا یعنی فرشتوں نے اور انوار نے سدرہ کے اس درخت کو گھیرا ہوا تھا، آنکھ نہ پھری اور نہ حد سے بڑی. کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو یہ آنکھ نہ پھری نہ حد سے بڑی، بلکہ ادب اور تعظیم کے ساتھ ان آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ واحد ذات ہے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اور قیامت میں جنت میں، جنت میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. جنت میں سب لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے بیداری کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہے، یہ جملہ کفریہ ہے. دنیا میں آنکھوں سے دیدار صرف نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہوا. انبیاء علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یا دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اسی طرح اولیاء کرام بعض کے حوالے سے ہے تو وہ درست ہے اپنی جگہ، لیکن سر کی آنکھوں سے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ خلاصہ کلام ارشاد فرماتا ہے اس سفر معراج کا، لقد رأى من آیات ربه الکبری، بے شک نبی نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کی بڑے عجائبات دیکھے، جنت دیکھی، جنت میں گئے، جہنم دیکھی، ملاحظہ کیا اسے، پھر اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے دیکھے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشاہدات کروائے گئے یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقامات کو پڑھنے، سننے اور دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.